الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك بل قاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: سمي ابنك عبد الرحمن. یا انہوں نے باپ کا عنوان قائم کیا تھا کہ جو نام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اس سلسلے میں ایک روایت تو پیش کر چکے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ نبیوں والے نام رکھو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پیارا اور محبوب نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. ویسے ہر وہ نام جس میں عبد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفاتی نام کی طرف کی گئی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے. وہی عبداللہ اور عبد الرحمن کے علاوہ عبدالرحیم، عبدالقدیر، اس طرح اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے ساتھ لفظ عبد جوڑا جائے گا، کیونکہ بندے کے لیے سب سے اونچی صفت یہی ہے کہ اس میں عبدیت پائی جائے، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہے، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرے. تو جتنا بھی اس میں یہ وصف ہوگا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور پیارا ہوگا، کیونکہ یہ نام اس وصف پر دلالت کرتا ہے. اس لیے یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے. اب یہاں دوسری روایت لائے، اس میں یہ وضاحت، یہ صراحت تو نہیں ہے کہ یہ نام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کو یہاں لائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہم میں سے ایک آدمی کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام قاسم رکھا. اب عرب میں دستور یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اسی کی نسبت سے اس باپ کی کنیت، بھائی کسی کا نام اگر محمد ہے تو باپ کو کہیں گے ابو محمد، محمد کے باپ. کسی کا نام یوسف ہے تو باپ کو کہیں گے ابو یوسف. کسی کا نام قاسم ہے تو چونکہ اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا تھا اس کے پیش نظر اس کی کنیت ہونی چاہیے تھی ابو قاسم، قاسم کا باپ. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی اور اس نے جب اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا تو اس کے پیش نظر اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہونی چاہیے، تو اس پر حضرات صحابہ نے، خاص کر کے انصار نے، اس آدمی کو ان کا لا نکنی کا ابو القاسم ولا کرانا، کہ ہم تیرا تجھے ابو القاسم والی کنیت سے پکاریں گے اور تجھے یہ احساس دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آدیواد والا نکر موقع یعنی گویا اس کنیت کے ذریعے سے تم کو پکار کر کے یہ شرف ہم تمہیں دینا چاہتے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت. چنانچہ جب انصار نے یہ بات اس سے کہی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس نے عرض کیا کہ انصار یہ کہہ رہے ہیں. تو مثال جیسا کہ دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار نے صحیح کہا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ سمے ابن کا عبد الرحمن, اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھو, چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد الرحمن نام رکھنے کا مشورہ دیا, اس لیے اس روایت کو یہاں لائے. اور اگلی روایت میں آ چکا یہ نام اللہ تعالیٰ کو پسند. باب تحویل الاسم الی الاسم, کسی کا نام بدلنا. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کا کوئی نام نامناسب ہوتا تھا تو اس کو بدل کر دوسرا نام اس کے لیے تجویز فرماتے تھے. اب یہ نام نامناسب کس معنی کر کے, وہ مختلف حیثیتیں ہوتی تھی. کبھی تو جو نام اس کے لیے تجویز کیا گیا ہے اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ کوئی مناسب اور اچھا نہیں ہے. جیسے حرب نام رکھا, وہ لوگ رکھتے تھے, حرب لڑائی کو کہتے تھے, اور اس نام کو بہت پسند کرتے تھے. گویا اس نام کے اندر ایک قوت پائی جاتی ہے, گویا ہر ایک سے ٹکرانے کی اس میں صلاحیت ہے. تو بہرحال وہ بڑے شوق سے یہ نام رکھتے تھے حرب. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام بدلنے کے لیے فرمایا. اور اسی طرح تو بعض نام تو وہ ہیں کہ جس کے مفہوم میں اور اس کے معنی میں کچھ خرابی پائی جاتی ہے, اس نام کو پسند نہیں کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. بعض نام ایسے تھے کہ جس کے مفہوم اور معنی میں کچھ اتنا زیادہ کوئی وصف اور خوبی کی بات پائی جاتی ہے جس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نام کے ذریعے سے یہ آدمی بڑائی اختیار کر رہا ہے. جیسے برہ کہتے ہیں نیک صالح کو, عورت کو کہتے ہیں برہ. اب جن عورتوں کے نام برہ تھے ویسے معاملہ اس کا بڑا اچھا ہے, لیکن کیونکہ اس میں ایک طرح کا تزکیہ یعنی اپنی صفائی اور براعت پائی جاتی ہے, اس لیے اس معنی کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور اس کو بدلا, جیسا کہ آگے روایتوں میں آئے گا. تو بہرحال مختلف وجہ ہوا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجوہات کے پیش نظر ناموں کو بدلا کرتے تھے. یہاں تو یہ باب لا کر کے صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا نام اگر پہلے سے ایسا رکھ دیا گیا ہے جو اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کسی وجہ سے مناسب نہیں ہے تو اس کو بدل دینا چاہیے, اور یہ بدلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم قال وطي ابي المنذر بن ابي اسيد الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين ولد. حضرت سالم نے ساتھ سائیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو اسید سائیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے منذر جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے. بچہ جب پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اس کے جسم پر وہ جو رطوبتیں ہیں ماں کے پیٹ سے لے کر کے آیا ہے اس کو صاف کر کے دھو دھلا کر کے میتلوں کے نہلا کر کے پھر جو ہے اس کی تحنیک کرنی چاہیے. تو وہ حضرات کبھی کبھار تحنیک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آتے ہیں. اگر موقع ہے تو اس بچے کو جو نو مولود ہوتا تھا تازہ پیدا شدہ اس کو نہلا کر کے اس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برکت کی دعا کے لیے اور تحنیک کے لیے. چنانچہ یہ بھی حضرت ابو اسید کے یہ صاحبزادے جب پیدا ہوئے تو ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تحنیک کے لیے, تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کھجور کو جو ہے منہ میں کچھ نرم کر کے چبا کر اس کا کچھ حصہ لے کر بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیا جائے, گویا اس کے جس اس کے پیٹ میں سب سے پہلے کسی اللہ کے صالح بندے کے منہ اور اس کے لعاب سے ملا ہوا کھانا پہنچنا چاہیے. یہ بھی ایک برکت کی چیز ہے, یہ تحنیک سنت ہے. بہرحال یہ حضرات صحابہ بہت سی مرتبہ موقع اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحنیف کے لیے بچوں کو لاتے، ساتھ میں دعا بھی کروا دیتے. یہ حضرت ابو سعید کے صاحبزادے سن 7 ہجری فتح مکہ والے سن 8 ہجری فتح مکہ والے سال میں پیدا ہوئے تھے. لائے گئے فوضاہ علی فخذہ وابو سعید جالس. اب وہ لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ران کے اوپر بٹھایا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے ران پر بٹھایا جاتا ہے، ران پر بٹھایا اور وہاں ابو سعید یعنی اس بچے کے جو ابا ہیں وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے. فلحن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشعین بین یدیہ. اب بچے کو اپنی ران پر بٹھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور چیز وہاں جو تھی، کوئی اور بات تھی، کوئی کام کوئی چیز تھی، اس میں مشغول ہو گئے، اس کی طرف متوجہ ہو گئے. گویا اس چیز کی طرف متوجہ اور اس میں مشغولی کی وجہ سے وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر بٹھایا ہوا ہونے کے باوجود اس کی طرف آپ کا دھیان رہا نہیں، بچہ وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر ہے. وہ ہمارا ابو سعید بے منی فہ تو میرا من فخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابو سعید جو بچے کے ابا تھے انہوں نے دیکھا، مقصد تو پورا ہو چکا تھا کہ بھائی اس بچے کو جو تحنیق کے لیے لائے تحنیق ہو چکی تھی اور دعا بھی ہو چکی تھی، بس اب تو آگے خالی بیت بچھایا ہوا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کام میں مشغول ہیں، تب خامخواہ اس بچے کو آپ کی ران کی پر بٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید زحمت نہ دی جائے، یہ سمجھ کر انہوں نے اس بچے کو وہاں سے اٹھوا کر گھر بھجوا دیا. اور وہ چیز جس کی مشغولی تھی، اس کی مشغولی کی وجہ سے وہ بچہ آپ کی ران سے اٹھایا گیا اور روانہ کیا گیا، اس کا آپ کو پتہ نہیں چلا اس مشغولی کی وجہ سے. اور ابو حسین نے اپنے اس بچے کے متعلق مطلب کہ حکم دے دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے اٹھا لیا جائے، اٹھا لیا گیا. فاستفاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مشغولی سے ہٹے اور ادھر دھیان دیا، بچہ کہاں گیا، دیکھا کہ بچہ تو ہے نہیں، تو فقال اینا سبھی، بچہ کہاں گیا. فقال ابو سعید قلب نہ ہو یا رسول اللہ. اس پر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بچے کے ابا تھے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے اس کو گھر بھجوا دیا. تو خیر قال مسموح. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام کیا رکھا تھا؟ قال فلانا، فلانا نام، کوئی نام جو تھا وہ بتلایا. قال لا ولکن اسمہ المنذر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام مناسب نہیں ہے، اس بچے کا نام منذر ہونا چاہیے. چنانچہ فسمہ ہو یوم الدین المنذر، انہوں نے اس دن سے اس بچے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق منذر رکھ دیا. بس یہاں تو یہ بتلا دیا کہ کوئی نام نامناسب ہو تو اس کو بدل کر کے دوسرا نام رکھا جانا چاہیے. بابو ابغض الاسماء اللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں جو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ نام ہے، بعض نام ایسے بھی ہیں جس میں بہت زیادہ بڑائے اور کبر پایا جاتا ہے، ایسا نام اللہ تعالیٰ کو ناپسند، چنانچہ اس کو بتلا رہے ہیں. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب شعیب بن ابی حمزة قال حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخن الاسماء عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور برا نام جو ہے، بعض روایتوں میں اخنع آیا ہے عین سے، وہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے یہاں نگاہوں میں سب سے زیادہ ذلیل نام، اور یہاں اخنع نون اور یا سے الف مقصورہ سے آیا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اقبا، سب سے زیادہ برا نام اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے رجل تسمى، جس نے اپنا نام ملک الاملاک رکھا. تسمى یعنی خود اپنے لیے نام تجویز کیا، یا دوسروں نے جو تجویز کیا تھا اس پر وہ راضی رہا، اس کو اس نے باقی رکھا اس نام کو. بہرحال یہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، ملک الاملاک گویا یہ شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور یہ اپنے لیے یہ نام تجویز کرتا ہے. یہ کوئی یہ جو اس کی برائی ہے خاص لفظ ملک الاملاک جو ہے اس کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کوئی آدمی ملک الاملاک نام رکھے تو ہی اس کو یہ ہم حکم دیں گے کہ یہ برا نام ہے, بلکہ جیسا کہ اسی روایت سے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنا نام شہنشاہ رکھے, شہنشاہ جو ہے وہ بھی اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے. شہنشاہ فارسی کا لفظ ہے, شہ شاہاں وہ اصل تو ہے بادشاہوں کا بادشاہ. ایسے ہی ملک الاملاک جو مفہوم لفظ ملک الاملاک ادا کرتا ہے اسی مفہوم کو فارسی زبان میں شہنشاہ کیا, جیسے ہندی میں اس کو مہاراجا کسی کا نام مہاراج رکھ دیا تو مہاراج نام وہ بھی اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے. تو بہرحال جو اس میں ایک طرح کبر اور بڑائی پائی جاتی ہے اس لیے اس کو منع کیا گیا. باب و من دعا آخر بتصغیر اسم, کوئی آدمی کسی کو اس کا نام مصغر کر کے, تصغیر یہ عربی میں ایک خاص انداز اختیار کیا جاتا ہے کسی کے نام کو جو ہے اس کو چھوٹا قرار دینے کے لیے. اب ہماری زبان میں اس کو اس کے لیے وہ انداز وہ ہے جیسے اس کے لیے خاص مستقل وزن ہے جیسے جس میں یا کو لگا دیا جاتا ہے یا تصدیق اور اس کے ذریعے سے اس کو مصغر کرتے ہیں. ہمارے گجراتی میں ذرا بگاڑتے ہیں یوسفڑا, یوسف بولتے ہیں یوسفڑا, یہ یوسفڑا بولتے ہیں تو اس کا مطلب کو بگاڑا اس کو تصغیر کے لیے چھوٹا قرار دینے کے لیے. مگر جو ہے وہ اتنا یہاں عربی میں ماشاء اللہ وہ تصغیر کے باوجود اس کا وزن اور اس کی جو ہے اس کے تلفظ میں کوئی بگاڑ آتا نہیں. ہمارے یہاں بگاڑ تلفظ میں بھی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو روایت لائے کہ بھائی اس طرح کسی کے نام کو مصغر کر کے چھوٹا کر کے بولنا بہت سے ضرورت اس کی بھی اجازت ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا قاسم بن فضل عن سعید بن المحلہ عن طلق بن حبیب قال کنت اشد الناس تکذیبا بالشفاعت فسألت جابرا فقال یا صلیکو سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یخرجون من النار بعد دخولی ونحن نقرأ الذی تقرأ. یہ حضرت طلق بن حبیب یہ تابعین وہ فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کو سب سے بڑی شدت کے ساتھ اس کا انکار کرتا تھا. شفاعت قیامت کے روز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے اور مقبول بندوں کو ملائکہ کو شہداء کو اور 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 بھی بہت سارے جو ہے مقربین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی. تو یہ شفاعت کا مسئلہ جو ہے نا قدیم سے امت کے اندر مختلف ہی رہا ہے کہ اہل اسلام کے بعض فرقے اس شفاعت کے جس میں شفاعت کے ذریعے سے اس کو جہنم سے نکالنے والی بات کہی گئی ہے اس کے قائل نہیں, جیسے خوارج ہیں اور اسی طریقے سے معتزلہ. وہ یوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا اب وہ نکل سکتا نہیں. جہنم میں جانے والوں کے متعلق قرآن کے اندر صراحت ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ رہیں گے. ہاں شفاعت جن روایتوں میں آئی ہے وہ اس کو صرف اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ ان کی سفارش کے ذریعے سے کوئی آدمی جہنم میں تو نہیں گیا جنت میں گیا ہے, اس کے درجات اس سفارش کی وجہ سے بلند کر دیے جائیں. بس درجات کی بلندی کے لیے شفاعت کو مؤثر سمجھتے ہیں, باقی جو ہے گناہوں کی معافی کے لیے یا جہنم سے نکالنے کے لیے شفاعت کے قائل نہیں. جبکہ اہل سنت والجماعت کے یہاں شفاعت کے بہت سارے مراتب ہیں درجات ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت جس کو شفاعت کبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ میدان حشر میں جب اولین و آخرین جو ہے پیدا کر کے جمع کیے جائیں گے تو اور سورج بالکل قریب ہوگا سر پر ہوگا گرمی شدت پر ہوگی اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا, گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ بالکل بے چین ہو جائیں گے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے بھائی کوئی آدمی ہو جو اللہ کے حضور میں یہ درخواست کرے کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے اور ہمیں جو ہے پریشانی سے نجات ملے. اور اس سلسلے میں آپس کے اندر مشورے کر کے سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا, فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا, پھر جنت میں آپ کو بسایا, یہ سب جو ہے. اور اس لیے آپ جو ہے باری تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ یہ سلسلہ حساب کتاب کا شروع ہو جائے. اس پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام معذرت کریں گے کہ بھائی مجھ سے تو قصور ہوا ہے, اور مجھے تو یہ فکر ہے کہ مجھے اگر اس کے سلسلے میں پوچھ لیا گیا تو کیا ہوگا. اور آج اللہ تعالیٰ ایسے غضبناک ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسے غضبناک ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. نفسی نفسی نفسی, مجھے تو اپنی ذات کا فکر ہے, مجھے تو اپنی ذات کا فکر ہے, مجھے تو اپنی ذات کا فکر ہے. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ جو ہیں تو آپ لوگ ان کے پاس جائیں گے, وہاں پر بھی وہی بات ہوگی, وہ بھی معذرت کریں گے, وہ کہیں گے مجھے فکر ہے, میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہہ دی تھی, عرض کی تھی اپنے بیٹے کے متعلق, اور مجھے اس پر تنبیہ کی گئی تھی کہیں پھر وہ مسئلہ نہ آ جائے. تو بہرحال اس کے بعد البتہ اتنا ہوگا کہ وہ آگے راہ دکھائیں گے, جیسے حضرت آدم نے دکھلائی تھی کہ تم جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس, جنانتے وہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, وہاں بھی یہی ہوگا. پھر حضرت ابراہیم بھی معذرت کریں گے, وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا حوالہ دیں گے, وہ بھی معذرت کریں گے, وہ حضرت عیسیٰ کا حوالہ, اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب لوگ آئیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں گے, اور سجدے میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت یہ اس حدیث کو یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں, حضور فرماتے ہیں اس وقت مجھے بھی وہ کلمات اللہ کی حمد و ثنا کے یاد نہیں, وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ میرے اوپر القاف فرمائیں گے اور دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آپ کہیے آپ کی سفارش, آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی, سفارش کی آپ کی سفارش قبول کی جائے گی, اور اس موقع پر پھر عرض کریں گے کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع. تو یہ شفاعت کبرا, اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے. تو ایک تو شفاعت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, دوسرا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب کتاب کے جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے جنت میں پہنچوائیں گے, اللہ سے عرض کریں گے اور بغیر عذاب کے, بغیر سزا اور بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا حضور کی سفارش کے نتیجے میں. یہ دو سفارش تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. تیسرا وہ گنہگار اہل ایمان کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کافر مشرک نہیں ہیں, البتہ انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا اور ان کے گناہوں کی تعداد نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ تھی, گناہوں کا پلڑا نیکیوں سے بھاری تھا, تو اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں بھیجا ان کی ان گناہوں کی وجہ سے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے ایک وقت کے بعد کچھ سزا بھگت لیں گے, اس کے بعد ان کو شفاعت کے ذریعے سے نکالا جائے گا. تو یہ بھی وہ شفاعت کا ایک مقام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں خود اللہ تعالیٰ بھی تمام جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا سب کو جہنم سے نکالیں گے, البتہ وہ لوگ جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے وہ جہنم میں جانے کے بعد نکل سکیں گے, ان کے لیے نکلنے کا سبب وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ مسئلہ آیا شفاعت کا. یہ طلق ابن حبیب یہ فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کو سب سے زیادہ شفاعت کے سب سے زیادہ اس کا انکار کرتا تھا, شدت کے ساتھ انکار, میں قائل نہیں تھا شفاعت کا. میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, تو اب یہاں روایت کو ذرا اختصار سے کام لیا گیا ہے. دوسری روایتوں میں ہے کہ انہوں نے حضرت جابر کے سامنے آیت پڑھی, یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها, کہ وہ لوگ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ نکل قرآن میں ہے, تو گویا جہنم میں جانے کے بعد اب نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سے تو یہ حکم جو خاص ہے یعنی کافروں کے ساتھ خاص ہے اس کو تم نے سب کے لیے کیا کر دیا, عام کر دیا. انہوں نے کہا ذرا اس آیت کو شروع سے پڑھو تو پیچھے سے پڑھو. پیچھے سے ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا مثلہ معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ, کہ یہ کفر کرنے والے ان کو اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ یعنی ساری دولت و ثروت جو زمین کے اندر ہے وہ اور اس کے برابر اور حاصل ہو جائے اور وہ قیامت کے روز اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں دے دے, ما تقبل منہم, ان میں سے کسی سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین, وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن نکل سکیں. اس میں دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ, یہ پہلے تو ان کا تذکرہ چل رہا ہے, یہ تو سب جانتے ہیں کہ کافر جہنم میں جانے کے بعد نکل سکیں گے نہیں, وہ تو ہمیشہ رہیں گے. باقی جو اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر گئے تھے وہ تو البتہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ان کو نکالا جائے گا, سفارشی کے ذریعے سے نکالا جائے گا. دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تو ان سے یعنی انہیں حضرت طلق ابن غنم سے طلق ابن حبیب سے یوں فرمایا کہ اے طلق, کیا تم جو ہے کتاب کو اللہ کے قرآن کو زیادہ پڑھے ہوئے ہو یا میں پڑھا ہوا ہوں, اور حضور کی سنت کو تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ نہیں حضرت آپ جانتے ہیں, اگر میں کہتا ہوں سفارش فرمائیں. انہوں نے یہ کہا یہ سب جتنے گنہگار ہیں وہ اپنے اہل ایمان کو سفارش کی وجہ سے نکالے جائیں گے. دوبارہ انہوں نے حضرت جابر سے یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت جابر نے اس وقت ان کو تصویر کے ساتھ یاد بلائے, نام تو ان کا طلقہ تھا, طلقہ کے بجائے طلیق تھا, یہ طلقہ جیسے ہماری زبان میں سنی کر سکتے. سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے یخرجون من النار بعد دخولی, کہ یہ لوگ جہنم میں جانے کے بعد نکلیں گے. تم جو قرآن کی آیت کے ذریعے سے مطلقاً اور ایک عام انداز میں استدلال کرتے ہو کہ جو گئے وہ نکل سکتے, نہیں وہ صحیح نہیں ہے, وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مشرک اور کافر. وَنَحْنُ نَقْرَؤُ الَّذِي تَقْرَؤُونَ, حضرت جابر نے کہا ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو, اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ سفارش نہیں ہوگی, سفارش ہے. ہماری دکان میں باہر سے ایک وسطو مڑی لگ بھگ روپیہ 500 جتلی سے تپاس کرتا, کوئی مالک مصنوع نہ تھی, بچوں کوئی غریب نے آپ ہی دیوائی, آپ اپنی دکان کے قریب جو ہے دکان کے پاس ہی بورڈ لگا دو بھائی ایک چیز ملی ہے 500 روپئے قیمت کی, جس کسی کی بھی ہو وہ نشان دے کر کے لے لے. اب اگر ایک مدت تک وہ بورڈ وہاں رکھا رہے آپ کی دکان کے اوپر اور اس کے بعد بھی کوئی اس کا طلبگار نہ آئے اور آپ کو یہ یقین ہو چلے کہ اب کوئی آئے گا نہیں, تو اس طرح میں پھر آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں اس کا. لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اگر وہ کوئی آیا اور اس نے ثابت ہوا کہ اسی کی تھی تو اس کو بتلا دیا جائے کہ بھائی میں نے تو اتنے زمانے تک یہ جو ہے انتظار کیا, اب نہیں آئے تو میں نے غریب کو دے دیا ہے. اب اگر وہ اس کو منظور کر لے تب تو ٹھیک, لیکن اگر وہ یوں کہے کہ نہیں مجھے تو اپنی چیز کے پیسے چاہیے, تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور پھر وہ ثواب آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا. ابھی اس کی میں کہ 18,000 روپے میں عمرہ ہوتا ہے, تو اگر عمرہ کر لے اور حج باقی ہے تو کیا حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ حج باقی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر حج فرض ہو چکا ہے تو ظاہر ابھی حج کا زمانہ نہیں ہے. ایک کسی آدمی کو جب شور حج داخل ہوں یعنی رمضان پورا ہو پہلی شوال اور اس کے پاس جو ہے اتنا مال ہے جو سفر حج کے لیے کافی ہے تو اس پر حج فرض ہوگا. ابھی کسی کے پاس پیسے ہیں پہلی مرتبہ اور وہ رمضان یعنی پہلی شوال آئے اس سے پہلے حج سے نکل گئے کسی, تو اس صورت کے اندر یہ نہیں رہے گا اس کو. اور ایک مرتبہ پہلی شوال کو یہ تھے اور فرض ہو گیا تو پھر تو اس کے بعد نکل جانے کے بعد ساقط نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں. بہرحال یہ عمرہ کرنے سے یہ ہے کہ اگر وہ ابھی جائے گا تو اس کے اوپر حج کی فرضیت کا حکم نہیں لگائیں گے جب تک کہ وہ سارے شرائط نہ پائیں گے. غیر مقلد اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور ان سے بیٹی کا ویوہار کرنا جائز ہے یا نہیں. بہرحال نماز تو ان کے پیچھے ہو جائے گی اور بیٹی کے ویوہار کے متعلق فتح رحیمہ میں ہے, کیونکہ مسئلہ وہاں طلاق کا بھی آتا ہے, وہ تو تین وہ ایک قرار دیتے ہیں, بتائیں اس کے نتیجے میں کیا ہو. مناسب یہی ہے کہ یہ معاملہ ان سے نہ کیا جائے. مردہ کو چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز کتنی مقدار میں؟ 3.5 ماشا, اور اس میں پتھر نیلم فیروزہ وغیرہ لگا سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں. اور کون سی انگلی میں پہننا؟ آخری چھوٹے والے. میری عمر ہو جانے کے باوجود سنت کے مطابق داڑھی آئی نہیں ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے سنت کے مطابق داڑھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جس کو بھی داڑھی نہ آئی ہو, داڑھی آنے کی عمر کو ابھی پورا پہنچا نہیں ہے, یہ قریب ہے, پونچھیں آ گئی ہے. کو امرت بھی بولتے ہیں عربی کے اندر. اور عمر ہو گئی اور پھر بھی داڑھی نہیں آئی, اس کو امرت نے اس کو کہو سچ کہتے ہیں. تراوی پڑھاتے ہیں تو اس کے اخیر میں مسجد کی طرف سے عام لوگوں کی طرف سے کچھ ہدیہ دیے جاتے ہیں, اور اس میں حافظ کوئی نیت نہیں ہوتی کہ میں تراوی پڑھاؤں گا تو مجھے کچھ ملے گا, اور پہلے سے کچھ متعین بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو اخیر میں ہدیہ ملتے ہیں تو وہ لینا درست ہے یا نہیں؟ اکثر زبردستی دیے جاتے ہیں, یہ لینا درست نہیں ہے. یہ فقہا کے ہیں قاعدہ ہے, المعروف کل مشروع, جس چیز کا رواج ہو اور دی جائے تو ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے اسے پہلے سے شرط کر کے, جیسے کہتے ہیں حافظ تو نے کوئی شرط, لیکن یوں سمجھا جائے گا کہ پہلے سے طے کیا تھا اور دی گئی. جیسے وہ نہ جائز ہے ایسے یہ بھی نہ جائز ہے. وہ زبردستی کریں تو آپ نہ کہیں گے تو کون سی زبردستی کر سکتے ہیں؟ کہاں کہہ دیجیے ہمیں نہیں سمجھ. جو دے رہے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں, اور اس کے لیے لوگ چندہ کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں, کسی کو کوئی شکل جائز نہیں ہے. اس کو نیکی سمجھ کر ایک تو کرتے ہیں, جو چیز جائز شرط نہیں ہے اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. ٹوپی وغیرہ نہ پہننے پر کیا وعید ہے؟ یہ وقار اور اس کے ادب کے خلاف ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى, بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضروریات کی جو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما, ہماری اولادوں کو علوم نافع, اعمال صالح, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما, برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ, اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔